وسلم على رسوله النبي الكريم. 15 جون 1997 بروز اتوار صبح ناشتے کے بعد خونیا سے استنبول کے لیے واپسی ہوئی. راستے میں بس کے اندر حضرت مرشدی و مولائی عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قونیا میں مولانا رومی کی خانقاہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مولانا کی برکت سے مثنوی کے 28,500 اشعار سے جن 3 شعروں کا انتخاب شرح کے لیے دل میں ڈالا یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے کیونکہ یہ 3 اشعار مثنوی کی روح ہیں. یہ 3 اشعار جن کی ہم نے تشریح پڑھ لی. محبت الہیہ اور اس کا طریقہ حصول. پہلے شعر میں مولانا نے دنیا میں آنے کا مقصد بتا دیا کہ وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی تلاش میں بے چین رہنا ہے اور اس مقصد کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا. بشنو از نیچوں حکایت می کنت. جس طرح بانسری بانس کے مرکز سے کٹ کر آئی ہے اور اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے تو اے لوگو تم بھی عالم ارواح سے عالم امر سے اللہ کے عالم قرب سے کٹ کر دنیا میں آئے ہو تم کیوں اللہ کو یاد کر کے نہیں روتے؟ تم کیوں اپنے مرکز کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر تم اللہ کو بھول گئے؟ لہذا بانسری کی طرح تم بھی رو اللہ کو یاد کرو جن کے پاس سے یہاں آئے ہو. لیکن بانسری کو رونے کی یہ توفیق جب ہوتی ہے جب وہ کسی کے منہ میں ہوتی ہے. حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ مولانا روم بانسری کو جائز سمجھتے ہیں. صاحب شریعت تھے، عالم تھے، باقاعدہ عالم دین تھے. بانسری کو وہ بھی ناجائز سمجھتے تھے لیکن یہاں مثال کے لیے بطور تمثیل کے ذکر فرما رہے ہیں. یہ کوئی نہ سمجھے کہ انہوں نے بانسری کو جائز سمجھ دیا. جس طرح بانسری بانس کے مرکز سے کٹ کر آئی ہے اور اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے تو اے لوگو تم بھی عالم ارواح سے عالم امر سے اللہ کے عالم سے اللہ کے عالم قرب سے کٹ کر دنیا میں آئے ہو تم کیوں اللہ کو یاد کر کے نہیں روتے؟ تم کیوں اپنے مرکز کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر تم اللہ کو بھول گئے؟ لہذا بانسری کی طرح تم بھی رو اللہ کو یاد کرو جن کے پاس سے یہاں آئے ہو. لیکن بانسری کو رونے کی یہ توفیق جب ہوتی ہے جب وہ کسی کے منہ میں ہوتی ہے. بانسری خود نہیں بجتی، بجائی جاتی ہے. اس کی صلاحیت آہ و فغاں محتاج ہے کسی بجانے والے کی. جب کوئی بجانے والا اس کا ایک سرا اپنے منہ میں لیتا ہے تب اس میں آہ و نالے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ 1,00,000 سال تک اگر زمین پر پڑی رہے تو بج نہیں سکتی. اسی طرح تمہاری روح کے اندر بھی اللہ کی یاد میں رونے کی صلاحیت موجود ہے، مگر رونا جب نصیب ہوگا جب کسی اللہ والے سے تعلق کرو گے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو گے، اس کو اپنا مربی بناؤ گے. اس تعلق کی برکت سے اب اس اللہ والے کا درد دل تمہاری روح میں داخل ہو جائے گا اور پھر تمہاری روح بھی مثل بانسری کے اللہ کی یاد میں رونے لگے گی. اور اہل اللہ کی صحبت کا کیا اثر ہوگا اس کو دوسرے مصرع میں بیان کرتے ہیں. وس جدائی ہا شکایت می کنت. جس طرح بانسری اپنے مرکز کی جدائی کا غم بیان کرتی ہے، خود بھی روتی ہے اور دوسروں کو بھی رلاتی ہے، اسی طرح تمہاری روح بھی اپنے اللہ کی جدائی کا غم بیان کرے گی، خود بھی روئے گی، دوسروں کو بھی رلائے گی اور اللہ کا دیوانہ بنائے گی. بانسری کی مثال سے مولانا نے یہ سبق بھی دے دیا کہ تم اللہ کی یاد میں رو نہیں سکتے جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہ رہو گے. پہلے شعر میں مولانا نے دنیا میں آنے کا مقصد بتا دیا کہ وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی تلاش میں بے چین رہنا ہے اور اس مقصد کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا. بشنو از نے چوں حکایت می کند, جس طرح بانسری بانس کے مرکز سے کٹ کر آئی ہے اور اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے, تو اے لوگو تم بھی عالم ارواح سے, عالم امر سے, اللہ کے عالم قرب سے کٹ کر دنیا میں آئے ہو. تم کیوں اللہ کو یاد کر کے نہیں روتے؟ تم کیوں اپنے مرکز کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر تم اللہ کو بھول گئے؟ لہذا بانسری کی طرح تم بھی رو, اللہ کو یاد کرو جن کے پاس سے یہاں آئے ہو. لیکن بانسری کو رونے کی یہ توفیق جب ہوتی ہے جب وہ کسی کے منہ میں ہوتی ہے. بانسری خود نہیں بجتی, بجائی جاتی ہے. اس کی صلاحیت آہ و فغاں محتاج ہے کسی بجانے والے کی. جب کوئی بجانے والا اس کا ایک سرا اپنے منہ میں لے لیتا ہے تب اس میں آہ و نالے پیدا ہوتے ہیں, ورنہ ایک سال ایک لاکھ سال تک اگر زمین پر پڑی رہے تو بج نہیں سکتی. اسی طرح تمہاری روح کے اندر بھی اللہ کی یاد میں رونے کی صلاحیت موجود ہے, مگر رونا جب نصیب ہوگا جب کسی اللہ والے سے تعلق کرو گے, اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو گے, اس کو اپنا مربی بناؤ گے. اس تعلق کی برکت سے اس اللہ والے کا درد دل تمہاری روح میں داخل ہو جائے گا اور پھر تمہاری روح بھی مثل بانسری کے اللہ کی یاد میں رونے لگے گی. اور اہل اللہ کی صحبت کا کیا اثر ہوگا اس کو دوسرے مصرع میں بیان کرتے ہیں. وس جدائی ہا شکایت می کنت, جس طرح بانسری اپنے مرکز کی جدائی کا غم بیان کرتی ہے, خود بھی روتی ہے اور دوسروں کو بھی رولاتی ہے, اسی طرح تمہاری روح بھی اپنے اللہ کی جدائی کا غم بیان کرے گی, خود بھی روئے گی, دوسروں کو بھی رلائے گی اور اللہ کا دیوانہ بنائے گی. بانسری کی مثال سے مولانا نے یہ سبق بھی دے دیا کہ تم اللہ کی یاد میں رو نہیں سکتے جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہ رہو گے. راہ سلوک کا سب سے بڑا حجاب اور اس کا علاج. اور دوسرا شعر کیا تھا جس میں مولانا نے راہ سلوک کے سب سے بڑے حجاب یعنی شہوت نفس کا علاج بتایا ہے؟ نار شہوت چے کشد نور خدا. علماء کرام غور سے سنیے مثنوی کا وزن کیا ہے. فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 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 میں مولانا نے ایک سوال قائم کیا, نار شہوت چے کشد. ابھی مصرع پورا نہیں ہوا, فاعلن باقی ہے, اسی فاعلن میں جواب بھی دے دیا نور خدا. مولانا کا کمال ہے کہ اس چھوٹی سی بہر میں ایک ہی مصرع میں سوال بھی قائم کیا اور اسی میں جواب بھی دے دیا. نار شہوت چے کشد سوال ہے اور نور خدا جواب ہے کہ شہوت کی آگ یعنی گناہ کے گندے گندے تقاضوں کی آگ کیسے بجھے گی؟ گناہ کرنے سے یہ شہوت کی آگ نہیں بجھے گی. گناہ کے تقاضے کم نہیں ہوں گے اور بڑھ جائیں گے. پاخانے کو پیشاب سے دھونے سے ناپاکی اور بڑھ جائے گی. تم سمجھتے ہو کہ گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضوں کو سکون مل جائے گا؟ ہرگز نہیں, اور آگ لگ جائے گی اور دل پریشان ہو جائے گا. دیکھو جہنم کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا. جب دوزخ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حلیم طلق تھی, اے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا, تو جہنم کہے گی حل من مزید. یوم نقول لجہنم حلیم طلق تھی وتقول حل من مزید. میاں اللہ میاں ابھی پیٹ نہیں بھرا, کچھ اور دوزخی لائیے, کچھ اور گناہگار مجھ میں بھریے. بخاری شریف کی حدیث ہے, فیضع قدمہ, اس وقت اللہ اپنا دوزخ پر اپنا قدم رکھ دے گا. محدثین کرام سے گزارش ہے کہ اس شرح کو ذرا غور سے سنیے. جب آپ یہ حدیث پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اختر کی یہ تقریر کام دے گی. فیضع قدمہ, جب دوزخ کہے گی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا کچھ اور لائیے, تو اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی ہیں کہ بے گناہوں سے دوزخ کو بھر دیں. دوزخ پر اپنا قدم رکھ دیں گے. فتقول جہنم قط قط, وفی روایت قط قط قط, ایک روایت میں ہے کہ جہنم دو دفعہ کہے گی بس بس، اور ایک روایت میں ہے کہ تین دفعہ کہے گی بس بس بس، اللہ میرا پیٹ بھر گیا۔ اور قدم سے مراد اللہ کی تجلی خاص ہے، کیونکہ اللہ قدم سے پاک ہے۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوزخ کا پیٹ نہیں بھرا گناہگاروں سے، تو تمہارا نفس جو دوزخ کی شاخ ہے، دوزخ کی برانچ ہے، یہ بھی گناہوں سے نہیں بھرے گا، پھر کس چیز سے بھرے گا؟ شہوت کی آگ کس چیز سے بجھے گی؟ جب گناہوں کی آگ گناہوں سے نہیں بجھ سکتی، تو پھر کیا حاصل کرو کہ یہ آگ بجھ جائے؟ فرماتے ہیں نور خدا، اللہ کا نور حاصل کرو، اللہ کے نور ہی سے دوزخ کا پیٹ بھرا، اسی نور سے نفس کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ نور ٹھنڈا ہوتا ہے، نار گرم ہوتی ہے، نور ٹھنڈا ہوتا ہے، نار گرم ہوتی ہے، اور نار کا الف اکڑا ہوا ہے اور نور کا واؤ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا جو اہل نور ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے مٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں شان تواضع ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، اور اہل نار اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے، تکبر اہل نار کی علامت ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ نار اور نور کی لغت سے یہ مضمون کیسا حل ہو گیا؟ نور، نور خدا جب آئے گا تو نار شہوت خود بجھ جائے گی۔ نار شہوت چے کشد نور خدا، نور ابراہیم را سازوستا۔ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور سے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تمہارے نفس کی آگ بھی آتش نمرود سے کم نہیں، لہذا تم بھی اللہ کا نور حاصل کرو، جو ذکر اللہ سے، صحبت اہل اللہ سے، عبادت سے اور گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا شعر کیا تھا جس میں مولانا نے راہ سلوک کے سب سے بڑے حجاب یعنی شہوت نفس کا علاج بتایا ہے؟ نار شہوت چے کشد نور خدا۔ علماء کرام غور سے سنیے، مثنوی کا وزن کیا ہے؟ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، فاعلاتن فاعلاتن میں مولانا نے ایک سوال قائم کیا، نار شہوت چے کشد، ابھی مصرع پورا نہیں ہوا، فاعلن باقی ہے، اسی فاعلن میں جواب دے دیا نور خدا۔ مولانا کا کمال ہے کہ اس چھوٹی سی بحر میں ایک ہی مصرع میں سوال بھی قائم کیا اور اسی میں جواب بھی دے دیا۔ نار شہوت چے کشد سوال ہے اور نور خدا جواب ہے کہ شہوت کی آگ یعنی گناہ کے گندے گندے تقاضوں کی آگ کیسے بجھے گی؟ گناہ کرنے سے یہ شہوت کی آگ نہیں بجھے گی، گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضے کم نہیں ہوں گے، اور بڑھ جائیں گے۔ پاخانے کو پیشاب سے دھونے سے ناپاکی اور بڑھ جائے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضوں کو سکون مل جائے گا؟ ہرگز نہیں، اور آگ لگ جائے گی اور دل پریشان ہو جائے گا۔ دیکھو، جہنم کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا، جب دوزخ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حلم طلق کی، اے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا، تو جہنم کہے گی حلم مزید، اللہ میاں ابھی پیٹ نہیں بھرا، کچھ اور دوزخی لائیے، کچھ اور گناہگار مجھ میں بھریے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فیضع قدمہ، اس وقت اللہ دوزخ پر اپنا قدم رکھ دے گا۔ محدثین کرام سے گزارش ہے کہ اس شرح کو ذرا غور سے سنیے، جب آپ یہ حدیث پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اختر کی یہ تقریر کام دے گی۔ فیضع قدمہ، جب دوزخ کہے گی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا، کچھ اور لائیے، تو اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی ہے کہ بے گناہوں سے دوزخ کو بھر دیں۔ جہنم پر اپنا قدم رکھ دیں گے، فتقول جہنم قط قط، وفی روایت قط قط قط۔ ایک روایت میں ہے کہ جہنم دو دفعہ کہے گی بس بس، اور ایک روایت میں ہے کہ بس تین دفعہ کہے گی بس بس بس، اللہ میرا پیٹ بھر گیا۔ اور قدم سے مراد اللہ کی تجلی خاص ہے، کیونکہ اللہ قدم سے پاک ہے۔ اب مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب دوزخ کا پیٹ نہیں بھرا گناہگاروں سے، تو تمہارا نفس جو دوزخ کی شاخ ہے، برانچ ہے، یہ بھی گناہوں سے نہیں بھرے گا، پھر کس چیز سے بھرے گا؟ شہوت کی آگ کس چیز سے بجھے گی؟ جب گناہوں کی آگ گناہوں سے نہیں بجھ سکتی، تو پھر کیا حاصل کرو کہ یہ آگ بجھ جائے. فرماتے ہیں نور خدا، اللہ کا نور حاصل کرو، اللہ کے نور ہی سے دوزخ کا پیٹ بھرا، اسی نور سے نفس کا پیٹ بھی بھر جائے گا. نور ٹھنڈا ہوتا ہے، نار گرم ہوتی ہے، اور نار کا الف اکڑا ہوا ہے اور نور کا واو جھکا ہوا ہوتا ہے. لہذا جو اہل نور ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، مٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں شان تواضع ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، اور اہل نار اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ پناہ میں رکھے، تکبر اہل نار کی علامت ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، نار اور نور کی لغت سے یہ مضمون کیسا حل ہو گیا. نور خدا جب آئے گا تو نار شہوت خود بجھ جائے گی. نار شہوت چے خوشد نور خدا، نور ابراہیم را سازوستا. دیکھو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور کو تم استاد بنا لو، یعنی اس سے سبق حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تمہارے نفس کی آگ بھی آتش نمرود سے کم نہیں. لہذا تم بھی اللہ کا نور حاصل کرو، جو ذکر اللہ سے، صحبت اہل اللہ سے، عبادت سے اور گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے حاصل ہوتا ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا، پہلی دفعہ دیکھے میں نے یہ اشعار. حضرت کے تو اشعار ایسے ہیں کہ میں فوراً دیکھتے ہی لہجہ بنا لیتا ہوں، اس میں ذرا مشکل ہوگا. الرحمن الرحیم، یہ اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے، کچھ اشعار پرسوں پڑھے گئے تھے اور کچھ کل، اور آج باقی اشعار آج انشاءاللہ پڑھے جائیں گے. یہ اشعار نہیں ہیں بلکہ واعظ ہیں، بیان ہیں، ان کو بیان سمجھیں.
عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا، عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا، کرم ان کو ایک دن میرے پاس لائے، کرم ان کو ایک دن میرے پاس لائے.
فرمایا کہ عجب نہیں ہے، ممکن ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ اللہ کا کرم اللہ کو میرے پاس لے آئے. ان کے قریب آنے کا، ان کے کرم کا سبب ان حضرت فرماتے تھے کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری کچھ صلاحیت ہے ان کے کرم میں. فرمایا ان کے کرم کا سبب ان کا کرم ہے، ان کے کرم کا سبب ان کا کرم ہے، ان کے رحم کا سبب ان کا رحم ہے، ان کی رحمت کا سبب ان کی رحمت ہے، ان کی عطاؤں کا سبب ان کی عطا ہے. حضرت نے یہ الفاظ فرمائے تھے. تو اللہ کا کرم اللہ کو میرے پاس ایک دن لے آئے گا، یعنی اللہ میرے دل میں آ جائیں گے، یہ مراد ہے. تو یہ امید ہے اس شعر میں. تمام عمر تیرے انتظار میں گزری، خزاں کے ہوتے ہوئے بھی بہار میں گزری، خزاں کے ہوتے ہوئے بھی بہار میں گزری. یعنی اہل اللہ کو بس اس تڑپ رہتی ہے کہ اللہ ہمارے دل میں آ جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں.
عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا، کرم ان کو ایک دن میرے پاس لائے. یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہے، یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہے، میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے، میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے۔
یہ دل سے نکلی ہوئی آہ ہے، اللہ کو یاد، اللہ کو کی یاد میں جو آہیں نکلتی ہیں وہ ہیں یہ۔ یہ جو دین کی باتیں میں بتاتا ہوں، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ گل اور بلبل، پھول اور بلبل کے قصے نہیں ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اہل دل کے، حضرت کا شعر ہے یہ، اصلی خانقاہ کون سی ہے، خانقاہ اصلی کون سی ہے؟ فرمایا کہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ،
بس وہی اصلی خانقاہ ہے جہاں کچھ اللہ والے رہتے ہوں اور روتے ہوں اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی محبت میں روتے ہوں،
سمجھے، اور اللہ کی محبت میں آہ آہ کرتے ہوں، بس وہی اصلی خانقاہ ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تخلص بھی آہ تھا، حضرت بھی شاعر تھے، تو حضرت کا تخلص حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا آہ تھا، اور حضرت کا ملفوظ ہے کہ واہ واہ تو بہت ہوتی ہے، کچھ آہ بھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت کا دیکھو، حضرت کا قطعہ سن لو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں انہوں نے اپنا تخلص آہ استعمال بھی فرمایا،
خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا،
جب تک ہم اپنی ذات میں ہی رہے کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں، تو اللہ کو نہیں پا سکے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ،
خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا، جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے۔
جب اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا کر جب اپنے آپ کو دیکھا تو پتا چلا ہم تو کچھ بھی نہیں، یا اللہ، اللہ کو پانے کے بعد جب اپنی طرف نظر گئی تو ہم نے دیکھا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔
خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا، جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے، جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے۔
آگے جو بات ہے وہ بڑے کام کی ہے، فرمایا کہ
حقیقت کیا تمہاری تھی میاں آہ،
آ گیا میاں آہ، یعنی حضرت اپنے آپ سے مخاطب ہیں، تمہاری کیا حقیقت تھی، تم کیا تھے؟
حقیقت کیا تمہاری تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔
یہ تو سب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے شیخ کے نوازشیں تھیں، تم اللہ والے ہو گئے اور اللہ تک پہنچ گئے، اور تم نے اپنے آپ کو مٹا دیا، ورنہ تم تو اپنی ذات میں کھوئے ہوئے تھے کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں۔ حضرت نے یہ فرمایا، دیکھو کیا ہے وہ، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسیح الامت فرماتے ہیں، لائق مرید وہی ہے جو اپنے ہر کمال کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دے۔ لائق مرید کون ہے؟ لائق مرید وہی ہے جو اپنے ہر کمال کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دے۔ ایک بیان کے دوران حضرت نے خوب علوم بیان فرمایا خوب، تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جوش میں آ کے کہنے لگے کہ
تو مکمل از کمال کیستی، تو مجمل از جمال کیستی،
یعنی تم مکمل ہوئے کس کے کمال سے، تم اتنے مکمل بن گئے
اتنے کمال کو پہنچے ہیں اور تم اتنے خوبصورت باتیں تم بیان کرتے ہو اور تمہاری شخصیت اتنی خوبصورت ہے، یہ جمال یہ خوبصورتی تمہارے اندر کیسے آ گئی؟ جوش میں آ کے ایک صاحب نے یہ شعر پڑھ دیا بیان کے دوران، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت نے بھی جوش میں آ کے اسی وقت فی البدی جواب دیا کہ من مجمل من مکمل از کمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم. میں کمال کو پہنچا ہوں اپنے شیخ کے کمال سے، حاجی صاحب رحمت اللہ، از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم، میں مجمل ہوا ہوں، خوبصورت بنا ہوں، میری باتیں خوبصورت بنی ہیں میرے شیخ کے جمال کی اور خوبصورتی کی وجہ سے. فوراً جواب دیا فی البدی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ. تو
حقیقت کیا تمہاری تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے.
تو فرمایا کہ یہ میری آہ دل، یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں، میری آہ دل ہے، دل میں جو اللہ کی محبت کا درد ہے یہ وہ ہے، اس کو قصے مت سمجھو.
یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں، میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے. تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت، تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت، مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے.
یعنی اے اللہ، میری جیسے پروانہ، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آگ ہے، پھر بھی وہ آگ کے اوپر گرتا ہے، اس کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ میں جل جاؤں گا، مگر وہ پھر بھی مرتا ہے آگ کے اوپر جا کے. تو اللہ والے بھی، ان کو پتا ہے کہ گناہ سے بچنے میں غم ہوگا، دل کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، مگر پھر بھی اٹھاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں اٹھاتے ہیں غم. ان کو پتا ہے گناہ سے بچنے میں، بد نظری سے بچنے میں، اور گندے دل میں خیالات پکانے سے بچنے میں، اور گندے مناظر دیکھنے میں ہمیں دل کو تکلیف بہت ہوگی، مگر وہ اس تکلیف کو اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں. پتا تو ان کو بھی ہوتا ہے، پروانے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ آگ ہے، میں گروں گا تو جل جاؤں گا، مگر وہ پھر بھی گرتا ہے. تو اللہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ آپ کے غم کی، میں بھی پروانے کی طرح ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا غم ملے، گناہ سے بچنے کا مجھے غم ملے تاکہ میں جلدی جلدی اللہ والا ہو جاؤں، گناہ سے بچنے کا غم میرے دل کو اٹھانا پڑے تاکہ میں جلدی اللہ والا صاحب نسبت ہو جاؤں. تو فرمانے تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت. اور یہ مکھی کو کیا، مگس بمانے مکھی، مگس مکھی کو کہتے ہیں، تو مکھی کو کیا پتا کہ پروانے کو کیا 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 صلاحیت پروانے میں موجود ہے، پروانے کو کیسا عشق ملا ہوا ہے، پروانہ کیسے فدا، پروانے کی فداکاری اور اس کی جانکاری اور فداکاری کا مکھی کو کیا علم ہے، کیسے فدا ہوتا ہے. مکھی فدا ہوتی ہے ایسے؟ مکھی تھوڑی فدا ہوتی ہے، مکھی تو بھاگ جاتی ہے آگ سے. تو یہ فرمایا میں پروانہ ہوں، مکھی کی طرح نہیں ہوں. پروانہ جیسے آگ پر گرتا ہے، تو ہم آپ کی محبت میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے پر ہم گرتے ہیں اور ہم مرتے ہیں اس غم پر، اور ہم طلبگار ہیں اس غم کے کہ ہمیں اپنا غم دے دیجئے تاکہ ہم اسی، دیکھ لو حضرت فرماتے تھے جب تک ہم یہ غم نہیں اٹھائیں گے ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، جب تک گناہ سے بچنے کا غم اپنے دل پر ہم نہیں اٹھائیں گے ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، صاحب نسبت نہیں بن سکتے. ایک دفعہ حضرت نے صبح کی مجلس میں جوش میں آ کے فرمایا، کوئی خواب بھی نہ دیکھے اس بات کا کہ میں اللہ والا ہو جاؤں جب تک وہ اپنے دل پہ غم نہیں اٹھائے گا گناہ سے بچنے کا.
تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت، یعنی میری فطرت ہی پروانے کی طرح ہے، میری طبیعت ہی پروانے کی طرح ہو گئی ہے، وہ آپ کے غم کی طالب ہے، مل جائے آپ کا غم. دیکھو بھائی اللہ کا غم کتنا ہوگا، یہ غم کو کوئی لیتا ہے؟ کوئی غم کو طلب کرتا ہے؟ غم سے تو دور بھاگا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی محبت کا غم ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں ہم طلبگار ہیں اس غم کے.
تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فکرت، مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے.
اور دیکھو کیوں فرمایا، دیکھو یہ اگلے شعر سنو.
عجب درد میں ان کے لذت ہے اختر، عجب درد میں ان کے لذت ہے اختر، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے.
حضرت فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچ کر تو دیکھو جو دل پہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر لذت آنے لگتی ہے، اس میں لذت آنے لگتی ہے. عجب درد میں ان کے لذت ہے اختر، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے. جس کو یہ درد اور جس کو غم یہ مل گیا، اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ قابل صد مبارکباد ہے. بات یہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے اللہ کو کہ جیسے چوم لے ماں چشمے نم سے اپنے بچے کو. حضرت فرماتے تھے جو دل گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے اللہ کی خاطر، اس کو پتہ ہے غم اٹھانا پڑے گا، مگر وہ پھر بھی اٹھاتا ہے، اللہ کی محبت میں غم اٹھا رہا ہے، تو اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے دل پر میرے لیے غم اٹھا رہا ہے، تو جلدی سے اللہ اس کے دل کو پیار کرتے ہیں، پیار کر لیتے ہیں. تو اور کیسے پیار کرتے ہیں؟ جیسے چوم لے ماں چشمے نم سے اپنے بچے کو، جیسے بہت محبت سے جب بھر جاتی ہے نا ماں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اور پیار بھی کرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ماں سے زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے، لہذا اللہ بھی ایسے دل کو فوراً چوم لیتے ہیں. اس چومنے کا کیا ہوتا ہے؟ اس دیکھو حضرت نے اپنے فارسی شعر میں اس چومنے کا منظر بیان فرمایا.
ادل از ازل بے نادید اسد بو سارسید، ازل بے نادید اسد بو سارسید، منچے گویم روح چے لذت چشید.
ان دیکھے نظر نہ آنے والے لبوں سے میرے دل کو سینکڑوں بوسے مل گئے، سینکڑوں بوسے، ایک نہیں سینکڑوں بوسے اللہ لے لیتے ہیں. گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے والے دل کو اللہ سینکڑوں بوسے لے لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں منچے گویم روح چے لذت چشید، بس یہی کہہ سکتے ہیں اللہ والے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ میں کیا کہوں میری روح نے کیسی لذت حاصل کی. کیوں بھائی، آپ آم کی مٹھاس بیان کر سکتے ہو؟ آم کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے، آم ایک چھوٹی سی مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ کی، آپ اس کی مٹھاس پہ تقریر نہیں کر سکتے. تو اللہ کی محبت میں جو مزہ آتا ہے، گناہوں سے بچنے میں جو اللہ دل کو مزہ عطا فرماتے ہیں اللہ والوں کو، اپنے اولیاء کو، اس کا جو مزہ ہے وہ تو اللہ کا مزہ ہے، وہ کیسے بیان کر سکتے. اللہ کی مخلوق کا مزہ ہم سے بیان نہیں ہو سکتا، آم کا یا کیلے کا یا سیب کا آپ بیان تقریر کر سکتا ہے کوئی؟ کوئی کر کے دکھائے میں اسے انعام دوں گا. حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہاں کتابوں کا کاروبار تھا سہارنپور میں، مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے والد، شیخ الحدیث کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی، تو ان کا کتابوں کا کام تھا. ان کے مکتبے کا نام تھا مکتبہ یحییویہ. حضرت نے یوں نکال کے بتایا، فرمایا جو دیہاتی، جو شخص کے دیہات کا رہنے والا ہو اور اس کا صحیح تلفظ کر لے میں اس کو انعام دوں گا. مکتبہ یحییویہ، سمجھے؟ تو اب بتاؤ کون ہے جو اس کو بیان کر سکتا ہے اللہ کی محبت کے مزے کو. تو اس لیے جب اللہ بوسہ لیتے ہیں تو مزہ نہیں آئے گا اللہ کے بوسہ لینے کا، بس سمجھ لو یہ وہ مزہ ہے مبارک جسے ان کا غم آتا ہے، عجب درد میں ان کے لذت ہے. یہ لذت کون سی ہے؟ یہ لذت وہی ہے جو دل پر گناہ سے بچنے کا غم جب بندہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پیار کر لیتے ہیں. محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے. اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے، غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے، اس شاخ نے سیکھے ہیں ادب اور طرح کے. تانا نہ ہمیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے. عجب درد میں ان کے لذت ہے اختر، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے، جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے. کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے،